سکتے ہیں آیت نمبر 109 تک سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا ہی اچھا ٹھکانہ دیا. دیکھیں وہ صبر کے دن تھے ان کے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. یعنی کیا ہوا تھا؟ جب یہ غرق ہو گیا, یہ لوگ صحرائے سینا میں چلے گئے. ہم نے سارا پھر سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, وہاں پہ رہے, پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک طرح سے ان کی تربیت ہوئی, 40 سال تک گھومتے رہے, ایک طاقتور نسل بن گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے کافی علاقے فتح کیے, شام, اردن, فلسطین وغیرہ میں داخل ہو گئے. جن کو نچلا طبقہ سمجھا جاتا تھا نا, ان کو اللہ نے کیسے مقامات عطا فرما دیے. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ان کمزور بنی اسرائیلیوں کو مشرق اور مغرب کے ملک کا مالک بنا دیا, برکت والی زمین ان کے قبضے میں دے دی, اور ان پر اپنی سچی بات کی سچائی کھول دی, ان کے صبر کا پھل انہیں مل گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصر پر بھی ان کی پھر حکومت ہو گئی تھی. یعنی اتنے فلرش کیے تھے شام میں, مصر میں, بیت المقدس کے آس پاس. اب دیکھیں سین, دیکھیں کیسے بدلتا ہے. ایک سین وہ ہے جس میں فرعون سرکش ہے اور بنی اسرائیل دبی ہوئی پسی ہوئی قوم ہے. پھر سین بدلا, اللہ اکبر, تو بنی اسرائیل آرام آسائشوں میں ہے, فاتح قوم ہے, اور فرعون ڈوب رہا ہے سمندر میں. تو وقت بدل جاتے ہیں جب قومیں صبر کرتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں اپنے راستے پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا مقام عطا کیا, دنیا میں بھی آسائشیں دی, دنیا میں بھی حکومت دی, ان کو امن و امان بھی ملا. یہ جو صدق ہے نا, مقام صدق, سچا ٹھکانہ, اس کا مطلب ہے کہ بڑا امن کی جگہ ان کی تھی. اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے ان کو ملک شام میں جگہ دی, شام کا علاقہ جو برکتوں والا علاقہ ہے اس میں ان کو جگہ تھی. تو دنیاوی طور پہ بھی اچھا ٹھکانہ دیا, دوسرا ایسا معاشرہ بھی وجود میں آیا جس نے بڑی یعنی امن و امان اور سچائی کے اصولوں پہ چلنے والا تھا. کتنا اچھا معاشرہ ہو گیا, یعنی بہترین سوسائٹی بھی ان کو دی. اور پھر تیسری بات یہ کہ بہترین سہولتیں بھی ان کو دی, ضروریات زندگی کا اور بھی معاشی سہولتیں ان کو دی. اور یہ سب سلطنت ان کی کافی سال تک کھڑی رہی, کہا جاتا ہے کہ کچھ 100 سال تک کھڑی رہی, کئی 100 سال تک. رزقناہم من الطیبات, پھر رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے, بہت پاکیزہ رزق بھی ان کو دیا. تو دیکھیں کتنی پراسپیرٹی ملی ان کو, کتنی خوشحالی ملی ان کو, ہمیشہ ایسے پستے ہی نہیں رہے گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ دیکھیں ان کا ایک پیک کا ٹائم بھی آیا, اور اس کے بعد فمختلفو, تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا, یعنی اس کے بعد یہ اختلافات میں پڑ گئے. فمختلفو حتی جاءہم العلم, یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. اس کے بعد پھر ان میں دینی اختلاف شروع ہو گیا. العلم کیا ہے؟ یعنی تورات. ان کے پاس تورات آ گئی, کتاب آئی ہوئی ہے, اور انہوں نے اب کتاب ہاتھ میں ہونے کے باوجود فرقے فرقے بن گئے, اختلاف بازیاں ہونے لگی, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے, حالانکہ ایک ہی دیکھو نسل میں سے. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اختلافات کرنے لگتے ہیں؟ کیا العلم کی وجہ سے؟ نہیں, العلم کی وجہ سے نہیں. دیکھیں جب العلم آ جاتا ہے نا, العلم ہے نا, الاسلام یعنی اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب کی وجہ سے اختلاف کرنے لگے, ایسا نہیں. یہ پھر کیا اختلاف ہے کہ کس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو نا وہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا, اچھے بھلے رہ رہے تھے, مگر جب العلم آ گیا ان کے پاس, جب کتاب آ گئی, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کتاب کے آنے کے بعد اس کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. جیسے کچھ لوگ اسلام کہتے ہیں نہیں چھوڑے اسلام کی تو کیا بات کرنی ہے، دین کی تو کیا بات کرنی ہے، اس کو کیا امپلیمنٹ کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے، وہ تو کوئی کہتا ہے اس طرح نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، تو کوئی شیعہ ہے تو کوئی سنی ہے تو کوئی فلاں ہے تو کوئی فلاں ہے، تو ہم تو یہ سارا دین ہی چھوڑتے ہیں، ہمیں تو کسی طرف بھی نہیں جانا، یعنی لوگ اس طرح سے چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو وہ کتاب کی وجہ سے نہیں ہوتا، دین کی وجہ سے نہیں ہوتا، دین نہیں کہہ رہا کہ یہ اس طرح کے اختلافات کرو. یہ جب لوگ اپنے آپ کو بڑا کر لیتے ہیں، دین کو پیچھے کر لیتے ہیں، جب ہر کوئی سمجھتا ہے میری رائے سب سے اچھی ہے، میں سب سے اوپر ہوں. یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کی پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کہ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا. دیکھیں اگر آپ کتاب کو ایز اٹ از لیتے ہیں نا تو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن جب ہر کوئی اپنی من مانی تشریح شروع کر لیتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہر ایک پھر اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ میری رائے سب سے اوپر ہے، تب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پھر العلم، پھر کتاب تو پیچھے رہ جاتی ہے، اپنی رائے آگے بڑھتی رہتی ہے. آج بھی دیکھیں یہ جو ہماری فرقہ واریت اتنی زیادہ کیوں اس پہ ہوئی، کیونکہ آج بھی مدارس میں بھی فرقہ واریت زیادہ پڑھائی جاتی ہے. پتا ہے آپ کو، اگر آپ مدرسوں کا ذرا سلیبس دیکھیں، کبھی آپ کو موقع ملے ضرور چیک کیا کریں کہ یا کسی نے پڑھ کے آیا ہو کسی مدرسے، ضرور پوچھا کریں کہ آپ کا سلیبس کیا ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ قرآن کے کچھ پارے پڑھاتے ہیں، باقی قرآن کو دو پڑھا دیے، چار پڑھا دیے، دیٹس اٹ. بہت ہی زیادہ کیا تو تجوید کرا دی، نہیں تو حفظ کرا دیا بس. اس کے علاوہ قرآن نہیں، سارا فقہ پڑھاتے رہتے ہیں، فقہی مسائل، اور انہی میں بچوں کو اتنا ہوشیار کرتے ہیں، اتنا اسٹوڈینٹس کو ہوشیار کر دیتے ہیں کہ بس وہ اپنے جو انہی فقہی مسائل کے اندر، کہ ہمارا فرقہ تو یہ کہتا ہے، ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے، اس میں اتنا ان کو آگے کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے، بس اسی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یعنی اختلاف اسے کیا ہوگا، اختلاف ہی ہوگا نا، وہ کو دوسرا اپنے مدرسے سے پڑھ کے آئے گا وہ میری بات صحیح ہے، وہ یہ کہے گا میری بات صحیح ہے، اصل دین تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے. کیسے شیطان دیکھو انسان کو اصل سے دور کر دیتا ہے، اس کتاب کو تو پکڑنا نہیں، اس کی آگے جو تاویلیں تشریح ہیں، جو اس کی فقہی مسائل ہیں، ان کے اندر الجھ کے رہ گئے، اور اس سے امت کے اندر فرقے فرقے بن گئے. اختلاف ہی اختلاف ہے، آپس میں لوگ دیکھو کیسے کٹے پڑے ہیں، فتنوں کے اس دور میں بھی متحد نہیں ہوتے، کیونکہ اتنے گراجز ہیں دلوں کے اندر کہ وہ فلاں فرقے سے ہے، وہ فلاں فرقے سے. آج بھی اگر صرف قرآن کی رسی کو تھام لو گے نا تو یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کسی مسلک سے اگر نہیں ہے، آپ اپنا کوئی نام نہیں رکھتے تب تک وہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. مسلک کیا آپ کا، آپ کے امام کون ہے؟ بس جو فلاں امام کو فالو کرتا ہے نا ہمارے والے کا، بس وہی صحیح ہے، اور باقی چاہے جو مرضی ہے وہ کچھ صحیح نہیں. تو آج دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دل پھٹے ہوئے، آج کیسے ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں صرف انہی مسائل کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں بھی یہ بیماری پھیلے گی اور ان کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 73، جن میں سے ایک جنتی ہے باقی سب دوزخی ہیں. تو پوچھا گیا جنتی کون ہے؟ اب دیکھیں آپ ہر فرقے کو کہیں گے کہ یہ ایک فرقہ ہم ہی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ جو اس پہ ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. بس تو دیکھ لو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو طریقے، جو کام انہوں نے کیے، جو آپ کے صحابہ نے کیے، بس اس کے اوپر قائم رہو، دیٹس اٹ. اس کے اندر نہ کوئی فرقہ بتایا کہ جی وہ سنی ہے جو اس کے وہ جو جنتی فرقہ ہوگا، یا شیعہ ہے جو جنتی فرقہ ہوگا، یا فلاں ہے جو جنتی فرقہ ہوگا، کچھ بھی نہیں بتایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ. بس اختلافات ختم کرنے کا یہی طریقہ، جو حدیث صحیح ہے، جو اسٹرانگ حدیث ہے اس کو لے لیا جائے، جو صحابہ کا طریقہ ہے اس کو لے لیا جائے. لیکن اگر اپنی ضدوں پہ اڑے رہیں گے کہ جو میں کہتا ہوں بس وہی ہوگا، اور ہمارے امام جو ہیں وہ حدیث بھی ایک طرف، ہمارے امام سب سے بڑے ہیں، تو پھر تو اختلافات ہی ہوتے رہیں گے، پھر اختلاف نہیں ختم ہو سکتے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّنْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, پھر اگر آپ شک پہ ہیں, اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں, شک ہے تمہیں جو نازل کی ہم نے آپ کی طرف, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے باقی سب کو سنایا جا رہا ہے کہ جو رسول پیش کر رہے ہیں نا, جو رسول لے کر آئے ہیں, جو ہم نے رسول پہ نازل کیا ہے, اگر تمہیں اس میں شک ہے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ, تو ان سے پوچھ لو نا جو پڑھتے تھے کتاب تم سے پہلے, ان سے پوچھ لو, یعنی آپ ان سے پوچھ لو کون پڑھتے تھے کتاب پہلے, پہلے کتاب جو تورات انجیل, اور ان کے ماہر تھے, عالم تھے اور متقی لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام جیسے لوگ, تو ان سے پھر پوچھ لو, ان کے ہاں بھی یہی باتیں تھیں, اگر تمہیں شک ہے تو ان سے پوچھ لو, اور ان کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں, آپ سچے رسول ہیں, دیکھیں کس پہ شک ہو سکتا ہے, اس قرآن پہ کہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے, یا رسالت پہ آپ کی شک ہو سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو کبھی بھی نہیں نا شک ہوا کہ میں رسول ہوں, پر آپ کو بتا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے نا اس کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے نبی کی طرف, جو اہل کتاب سے پوچھ لو, ان کی کتابوں میں یہ قصے اسی طرح موجود تھے, نوح علیہ السلام کا قصہ ہے, لوط علیہ السلام کا قصہ ہے, آج بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں, گو انہوں نے کتنی چینجز کر دی ہیں, تو یہ قرآن حق ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی اس میں بالکل سچی موجود تھی, لقد جاءك الحق من ربك, البتہ تحقیق آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے, جب حق آ جاتا ہے نا تو حجت تمام ہو جاتی ہے, فلا تکونن من الممترین, بس ہرگز تم شک میں پڑنے والوں میں نہ ہونا, اور میری ان کس قسم کا شک ہوتا ہے, ممترین میم رو یا اس کا روٹ ہے, ایسا شک جو یعنی جس میں بار بار جب کسی چیز پہ تنقید کی جائے نا, مثلا اچھا اس کی ایسے ایگزامپل سمجھیں, مثلا ایک بندہ ہے, آپ اس کو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں چور ہے, تمہیں پتہ, آپ کہتے ہیں نہیں 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 ایسے تو نہیں ہو سکتا, پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا وہ چور ہے, تیسرا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے چور ہے, ایک دن آپ بھی نا کہتے ہیں ہاں پتہ نہیں واقعی ہوگا ہی, سارے تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو شک پڑ گیا نا, کیونکہ بار 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 اس کے اوپر یہی تنقید کی جا رہی تھی, یہی کرٹیسزم تھا, تو مسلسل جب بات ہوتی رہتی تو وہ انسان کے دل میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے, بار بار وہی چیز, تو آپ کبھی شک میں نہ پڑنا, اس میں ایسے شک میں نہ مسلسل رہنا, آپ نہ اثر لینا ان کی باتوں کا, مثال کے طور پہ جیسے آج اسلام کو جتنا بھی برا کہا جائے کبھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں واقعی یہ اس طرح جب ساری دنیا ہی کہہ رہی, ایک مومن کے دل میں نہیں ایسے ہونا چاہیے, ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور ہرگز نہ تم ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو, فتکون من الخاسرین, تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے, اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانا, سورہ آراف میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو عنقریب ایسی جگہ سے آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا, یعنی استدراج جس کو کہتے ہیں نا, یعنی ایسی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا ان کو پتا بھی نہیں چلے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ایسے نہیں کرنا تھا, آپ کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آپ کو کیا شک ہونا تھا, نہ آپ انکار کرنے والے تھے, مگر ہم سب کو بتایا گیا کہ کہیں تم نہ ایسے کرنا, جب یہ آیت اتری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو پچھلی آیت بھی اتری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, تو آپ کی امت کو یہ ہدایت ہے کہ وہ ایمان کو مضبوط تھامے, اگلی جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں جو نبی کی صفتیں صفات موجود ہیں ان کو اہل کتاب سے پوچھ لیں, اگر کوئی شک پڑتا ہے تو, ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون, جو جن کے اوپر سچ ہو گئی نا تیرے رب کی بات, وہ تو کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے, کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یعنی جن کے اوپر سچائی ثابت ہو گئی, تیرے رب کی کلمات ثابت ہو گئے, اللہ کی ناراضگی ان پہ ثابت ہو گئی, اللہ کا غضب ان پہ ثابت ہو گیا, تو وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے, ان کے دل سیل ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اوپر عذاب ہی آتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی, اللہ نے قبول کر لیا تھا, جب ان کے اوپر حق ثابت ہو گیا, بات ثابت ہو گئی, اب نہیں ایمان لے کر آنا تھا انہوں نے, چاہے ہر نشانی ان کے سامنے آ جاتی, دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں نا. حق اندر کب اترتا ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے, جب اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, جب اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت ابھی ہوتی ہے, جب کوئی حق طلب ہی نہیں کرنا چاہتا, حق چاہتا ہی نہیں ہے, جس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے, جن کے دلوں میں ضد ہے, ہٹ درمی ہے, دل لاک کیے ہیں انہوں نے, پھر وہ ایمان نہیں لے کر آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ سارے لوگ 100% ایمان نہیں لے آئیں گے, تو یہ امید چھوڑ دیں گے, یہ سارے ہی ایمان لے آئیں گے. جب کوئی لوگ نافرمانیاں کرتے 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 پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں نا, تو پھر وہ ٹائم ہوتا ہے کہ حق قطع علیہم کلمت ربی, پھر وہ اللہ کے ایسے غضب میں آ جاتے ہیں, اللہ کی بات ان پہ سچ ہو جاتی ہے, اب ان کے لیے ایمان کے دروازے بند ہو گئے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, اور اگرچہ آئے ان کے پاس ہر نشانی, جب یہ پچھلی بات کی کنٹینیویشن ہے, چاہے ان کے پاس پھر اب کوئی نشانی آ جائے, یہ نہیں مانتے, لا یؤمنون, اسی کو کنٹینیو کریں, وہ نہیں مان لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, چاہے ہر نشانی دیکھ لیں, معجزہ دیکھ لیں, دلائل سن لیں, نہیں مانیں گے. حتی یروا العذاب الالیم, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. یعنی دردناک عذاب کو کب دیکھیں گے؟ یا تو دنیا کے اندر عذاب آ جائے یا موت آ جائے, ان دونوں میں سے کوئی چیز ہے نا. تو بعض لوگ آپ سوچیں کہ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں, کوئی چیز ان کو جگاتی نہیں ہے. آپ دنیا میں نشانیاں کتنی آ جائیں, عبرت کے نشان ان کے سامنے کتنے آ جائیں, ان کے سامنے کتنے سبق آموز چیزیں آپ رکھ دیں, کتنی باتیں ان کو کہہ دیں, کتنے ان کو درس سنا دیں, کچھ بھی کر لیں, ان کے دل نہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, پھر اب ان کو کیا چیز جگائے گی؟ موت ہی آئے گی تو جاگیں گے. اتنے ڈٹائی میں آگے نکل چکے ہوتے ہیں, ضد اتنی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی چیز نہیں سیدھا کر سکتی, تب مانتے ہیں جب موت کو دیکھ لیتے ہیں, جیسے فرعون نے کیا, تب ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ اچھا اب ہینڈز اپ کر دیتے ہیں, بس اب میں مان دی, اب میں نہیں, اب نہیں میں کچھ کروں گی, تو تب کیا فائدہ؟ کیا ہم ایسے ہی وقتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آ ہی جائے اور وہ ہینڈز اپ کر دے؟ تو پھر تو ہینڈز اپ ہی ہے, پھر تو آپ ہینڈز اپ کرنا نہیں بھی چاہیں گے تو ہینڈز اپ ہے. بات تو یہ ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی طرف آئے. فلولا كانت قرية آمنت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی تو ایسا ہوتا, یعنی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی, کبھی تو ایسا ہوتا, کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کبھی کوئی بستی ایمان لے آتی, تو فنفع ایمان ہوا, تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا, ایمان سے اس کو فائدہ ملتا. کیسے فائدہ ملتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے, ایمان کے اپنے ثمرات ہوتے ہیں, ایمان کی اپنی بلیسنگز ہوتی ہیں, تو وہ ایمان لاتے اور اس کو انجوائے کرتے اس کے ثمرات کو. کیوں نہیں ایسا ہوا؟ یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں, پوری ہسٹری آف مین کائنڈ میں کتنے ہی پیغمبر آئے, لیکن کبھی ہم کہتے ہیں 1,24,000 آئے, کتنے پتہ نہیں, اللہ کو بہتر معلوم ہے کتنے آئے, 1,24,000 کوئی کم نہیں ہوتے. 1,24,000 اگر پیغمبر آئے ہیں انسانوں میں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بستی کے سارے لوگ ایمان لے آئے ہوں یا میجورٹی ایمان لے آئی ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فلولا, کیوں وہ نہیں ایسا ہوا کہ لوگ ایمان لے آتے کبھی, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. انسان دیکھو ہمیشہ سے کتنے سرکش رہے ہیں, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایمان لائیں اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دے, الا سوائے قوم یونس. قوم یونس کے وہ ایک بستی تھی صرف ایکسپشنل کیس, جو سب کے سب ایمان لے آئے تھے. وہ بھی کب ایمان لائے تھے؟ کہ جب انہوں نے دیکھ لیا عذاب کو آتے ہوئے. نہیں, پہلے تو ان کا آپ کو بتا دوں, یہ عراق میں تھا ایک شہر نینوا, وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے. 100,000 سے زائد ان کی آبادی تھی, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نبی نے, یونس علیہ السلام نے ان کو بہت تبلیغ کی, اور انہوں نے جب نہیں مانا تو ایک دن یونس علیہ السلام نے کہا کہ بس اللہ کا عذاب اب تم پہ آئے گا, اور 3 دن میں تم پہ عذاب آ جائے گا. اور یہ کہہ کے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اس بستی سے. اب جب یونس علیہ السلام نکل گئے تو یہ لوگ اتنا ڈرے, اتنا ان کو ہوا, کیونکہ یہ بھی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے, کہ عذاب کوئی آ رہا ہے. بعض میں آتا ہے کہ دھوئیں کے جیسے سیاہ رنگ کا دھواں تھا اس طرح ظاہر ہونے لگا. بعض میں آتا ہے کہ آسمان پہ سیاہ رنگ کے بادل آ گئے تھے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ عذاب کی تپش وہ اپنے کندھوں پہ محسوس کر رہے تھے, اور ان کے مکانوں کی چھتیں سیاہ پڑ گئی تھی. تو جب ان کو یہ لگا کہ بس یہ تو لگتا ہے کہ ہمارا بس اب انجام آ گیا, تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے, یعنی کپڑے ایسے بوسیدہ سے کپڑے پہن لیے, اور اپنے سروں پر راکھ ڈال لی, اور تمام لوگ بڑے چھوٹے بچے بوڑھے سب اپنے جانوروں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے. اور اس میدان میں جمع ہو کے سب نے اونچی آواز سے توبہ استغفار کرنے شروع کر دی, سچے دل سے معافی مانگنے شروع کر دی. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ اس حد تک تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی نا اس کی بھی تلافی کر لی, حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسرے کا پتھر اپنی دیوار میں ناجائز لگایا تھا تو وہ پتھر بھی دیوار سے نکال کے اس کو واپس کر دیا. نہیں, اب اس وقت یعنی کتنے سیانے تھے وہ, سوچیں ہمیں تو بڑے بڑے زلزلے آ جائیں, بڑے بڑے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جی باہر نکلا ہے, اس کے بعد 2 منٹ بعد دیکھو تو ہم پھر ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. ہمیں تو نہیں اثر ہوتا زیادہ, اگر لوگوں کو کتنا بھی کہہ دیں, مسلمانوں پہ کتنا وہ آ رہا ہو, لوگوں کو کہیں جی آپ یہی پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا بتایا, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اس نے تو اندھیروں میں ہمیں پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو یہ پڑھیں آپ لوگ. تو وہ لوگ کہتے کچھ سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو, وہ بتائیں ہم نے کون سا کوئی ایسے گناہ کرتے ہیں. لیکن دیکھو یہ ایک قوم تھی کہ لما آمنوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, ہم نے ٹال دیا, ہم نے ہٹا دیا ان کے اوپر سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. یہ واحد ایسی قوم ہے ان کے اوپر عذاب آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب ان سے پھیر دیا. اللہ اکبر. تو لیکن ان کا جو اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا وہ بھی تو ایک بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے, کہ یہ لوگ یعنی کیسے انہوں نے توبہ کی, کہ یعنی جب ان کو لگا کہ آثار نظر آ رہے ہیں, انہوں نے پوری اپنی بستی, پوری اپنی قوم جو تھی, 100,000 لوگ تھے یا جتنے لاکھ سے زائد آبادی تھی, سب نکل آئے, جانور تک لے کر نکل آئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا ان لوگوں کو یعنی یہ شعور تھا کہ ہمیں توبہ کیسے کرنی ہے, کتنا پتا تھا ان کو. ساری زندگی بھی اگر انسان گناہ کرتا رہے لیکن اس کو خیال آ جائے کہ میں گناہگار ہوں, میں نے صرف زیادتی ہوئی ہے, مجھ سے کہیں غلطی ہوئی, تو انسان معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کے لیے کتنی پیاری خوشخبری دی کہ ان کے لیے دنیا میں تو عذاب ٹال دیا گیا, ومتانہم الی حین, آخرت میں بھی ہم ان کو ایک وقت کا فائدہ دیا. ہم نے پھر آخرت میں نہیں سوری دنیا میں ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک وقت کا, یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کا موقع دیا. یہ اپنی طبعی زندگی جتنی ان کی نیچرل لائف تھی پوری گزار کے گئے اس توبہ کی وجہ سے. ورنہ تو اگر عذاب آ جائے تو آپ کو پتا ہے نا کہ بچے بوڑھے جانور ہر چیز اس بستی میں سے ختم ہو جاتی, وہ بستی ویران ہو جاتی تھی, کوئی بچتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پچھلی قوموں کا کہ ان کی جڑیں کاٹ دی اللہ نے. تو یہ یعنی کس چیز نے عذاب کو ٹالا؟ ان کی توبہ نے. توبہ اتنی بڑی طاقت ہے. تو انہوں نے جب یہ میدان میں گئے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہن لیے تھے تو انہوں نے نا جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا. اب وہ جانور رو رہے ہیں, اونٹ بلبلا رہے تھے, ان کے بچے رو رہے تھے, گائیں آوازیں نکال رہی تھی, ان کے بچے آوازیں نکال رہے تھے, جو بکریاں تھیں وہ منمنا رہی تھی, ان کے بچے منمنا رہے تھے اور خود بھی رو رہے تھے, مرد بھی رو رہے تھے, عورتیں بھی رو رہی تھی, بچے بھی بلک رہے تھے, اپنے بچوں کو بھی ماؤں سے جدا کر دیا. اور ایسا وہاں پہ عالم تھا کہ پورا میدان جو تھا نا آہو بکا سے گونج رہا تھا, یعنی سب طرف ایک رونے کی آوازیں تھیں. کتنا رقت آمیز منظر ہوگا وہ جس میں جانور بھی رو رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے آنسو کی جھڑیاں لگا دی انہوں نے اللہ سے فریاد کرنے میں, دعائیں مانگنے میں کہ اللہ عذاب کو ٹال دے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی, اللہ نے عذاب ہٹا دیا. ان کو اللہ نے دیکھو دنیا میں رہنے کی مہلت بھی دی, رسوائی کا عذاب بھی ان سے ہٹ گیا. ورنہ ان کا نام بھی قرآن میں انہی میں شامل ہوتا باقی قوموں میں کہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا, جیسے باقی قوموں کا ہم پڑھتے ہیں قوم لوط کا, قوم عاد کا, اسی طرح ان کا بھی نام ہوتا. لیکن ان کی توبہ نے اور سچے دل سے کی ہوئی توبہ نے جیسے ان کو نجات دے دی. بعض جگہ آتا ہے 40 دن اور رات انہوں نے ایسے گزار دیے تھے. ان کے علماء نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اللہ سے دعا کرو, بس اللہ ہی اب بچا سکتا ہے. اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ یونس علیہ السلام نکل گئے, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اللہ کے حکم سے. اب کیونکہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر انہوں نے عذاب کی, ان کو وعید سنا دی اور وہاں سے نکل گئے. تو اب جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پہ یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے تسبیحات سنی, مچھلیوں کی تسبیحات سنی, اور یہ خود بھی تسبیح کرتے رہے اور کہتے تھے اے میرے مالک تو نے مجھے پہاڑوں سے اتارا, شہروں میں پھرایا, 3 اندھیروں میں مجھے قید کر دیا, رات کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, تو نے مجھے ایسی سزا دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. اور جب 40 دن پورے ہو گئے تو یہ پھر فرشتوں نے ان کے یہ انہوں نے جب یہ دعا کی تھی تو پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی آسمانوں پہ اور انہوں نے آواز کو پہچان لیا. اور ان کا جو رونا تھا, ان کی جو گریہ زاری تھی, فرشتے بھی رونے لگے اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب, یہ کوئی غمگین آدمی ہے, کمزور سی کوئی آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے, لیکن یہ جانی پہچانی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے, اس سے ایک خطا ہو گئی ہے, تو میں نے اس کو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. فرشتوں نے کہا اے رب, یہ نیک بندہ ہے, صبح شام کثرت سے اس کے نیک اعمال آسمانوں کی اوپر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح کی پکڑ کر سکتا ہے تو سوچو وہ اپنے دشمنوں پر کیسی پکڑ فرمائے گا. ایک کال یہ بھی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم, میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جہاں کسی نے تیرے لیے مسجد نہ بنائی ہوگی, اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کے لیے سجدے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو پھر یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اسی لیے محمود بن مہران کہتے ہیں کہ تم اللہ کو آسانی اور سہولت کے وقت یاد کیا کرو تاکہ وہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت میں یاد رکھے. اگر تم یعنی آسانی میں سہولت کے وقت میں آپ اپنی خوشیوں کے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ مصیبت کے وقت میں آپ کو یاد رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچایا اور یہ ان کو دنیا میں عذاب سے بھی نجات دی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر اللہ چاہتا، تیرا رب چاہتا، البتہ ایمان لے آتا، جو کچھ جو کوئی بھی زمین میں سبھی ایمان لے آتے، سب ایمان لے آتے، پھر کیوں نہیں اللہ نے چاہا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اللہ نے ہی نہیں چاہا نا، ورنہ میں تو ایمان لے آتا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو زبردستی ایمان نہیں دیتا کہ زبردستی لوگوں کو ایمان والا بنا دے، زبردستی فورسفلی لوگوں کو ایمان کے پر لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی استطاعت ہر انسان میں رکھی ہے، چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لے چاہے گمراہی کا، اور یہی تو امتحان ہے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ہی لے آتا ہدایت پہ تو پھر امتحان تو نہ رہتا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول نہیں کر سکتا یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے اس میں نہیں ہے. نہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو لے آتا. چاہتا کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس نے ہی نہیں چاہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے فورسفلی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. امتحان ہی ختم ہو جاتا اگر فورسفلی کھڑا ہوا ایگزامینر بچے کو کہے کہ یہ والا آنسر ہی لکھو، یہ آنسر لکھو، یہ آنسر لکھو، اس کے علاوہ نہیں تم نے کچھ لکھنا، تو مجھے بتائیں بچے کا کیا امتحان رہ گیا پھر؟ یہ تو آپ بچے کو چوائس دیتے ہیں نا کہ تم چاہو تو رونگ لکھو، چاہو تو رائٹ لکھو. اب یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان میں تو آزادی ہی ہوتی ہے نا، کبھی بھی فورس نہیں ہوتی. کبھی بھی اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے تم نے یہ کوسچن ایسے ہی کرنا. اسی طرح اس دنیا میں جو آزادی ملی ہے وہ اسی وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ امتحان ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی زبردستی سے کسی کو ایمان نہیں دے گا، ورنہ اللہ کے بس میں ہے. جہاں وہ اتنے بڑے سورج کو کنٹرول کر رہا ہے، کتنا بڑا سورج ہے، ہم تو کیا چیز ہیں، ہماری تو زمین ہی اتنی چھوٹی ہے اس کے سامنے، ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سورج کے سامنے. اتنے بڑے سورج کو چلا رہا ہے، چاند کو چلا رہا ہے، ستاروں کو، نظام کو یہ چلا رہا ہے، بھلا ہم اتنے 5-6 فٹ کے انسان کو نہیں صحیح کر سکتا تھا، سیدھا کر دیتا. دیکھ لیں اس کا ایک موت کا فرشتہ ہی آتا ہے تو انسان کیسے تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا. اللہ چاہتا تو اسی طرح جب ہم زندہ بھی ہوتے ہمیں ایک فرشتہ اوپر سے دیکھتا تو ہم میں سیدھے ہو جانا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی زبردستی کوئی چیز کرائی جائے. اس نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کرو، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں بس، جس دن ریزلٹ آئے گا اس دن پتا چلے گا. آفا انتا تکریہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اے نبی، اللہ نے تو نہیں فورس کیا، کیا اب آپ فورس کر کے لوگوں کو ایمان پہ لے کر آئیں گے؟ آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو اس کا مطلب ہمارے دین کے اندر نا یہ فورس نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، کسی کو نہیں آپ فورس کر کے لا سکتے اس دین کے اندر انٹر کر سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیل ہی نہیں سکتا. جس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ مجبور کر ہی نہیں سکتے کسی کو کہ تم نہیں، تم مسلمان ہی ہو ورنہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، یہ نہیں کر سکتے آپ. جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا مجبور تو تم کیسے کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت ہرس ہوتی تھی نا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھی نہیں، ان کو ان کے اس کے اوپر چھوڑ دو. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. ہر انسان صرف اللہ کے اذن سے ایمان لا سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو وہ ایمان لا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں پھر لوگوں کا کیا قصور ہے، پھر تو پھر اللہ کا ہی نہیں اذن ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کے اندر قابلیت ہے، کس کے اندر طلب ہے، کون چاہتا ہے. آپ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ نعمت مل جائے. دیکھیں جو نعمتیں ہوتی ہیں کوئی قیمتی چیز ہے، آپ کے پاس اگر بہت یعنی کوئی بہت ہی مثلاً کوئی پریشس سٹون ہے, اب آپ کی اس کے اپنے بچوں میں سے کس کو دیں گے, جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ سنبھال کے رکھے گا, جس کا آپ کو پتا ہے یہ حفاظت کر سکتا ہے, جس کا آپ کو پتا ہے یہ ضائع نہیں کرے گا, ہے نا؟ ایسے تو نہیں دے دیں گے جس کا آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی دوں گی تو یہ ادھر پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کس کے اندر ہے یہ طلب کہ جو ہے نا مجھے یہ دین مل جائے, مجھے یہ نعمت مل جائے, مجھے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب دیکھ کے اس کو دیتا ہے. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, اور ڈال دیتا ہے گندگی, نجاست, یعنی یہ گندگی کیا ہے؟ ماننے کی توفیق کا چھن جانا یا عذاب. علی الذین لا یعقلون, ان لوگوں پہ جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر رجس ڈال دیتا ہے, یہ گندگی ہے نا, انسان اس سے بھاگے, مجھے نہیں یہ چاہیے, یہ دین اور اس سے نفرت, اور اس سے اللہ تعالیٰ پھر یہ ایسی گندگی انہی کے دلوں میں ڈالتا ہے جن کے اندر عقل سے کام لینا ہوتا ہی نہیں. اگر عقل سے کام لیا ہوتا نا, اگر سوچتے سمجھتے, عقل کو استعمال کرتے تو سمجھ جاتے کہ حق کیا ہے. جو عقل ہی استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے, جو ان کے اندر گندگی ڈالی جاتی ہے نا, یہ پھر ان کے اندر سے احساس ہی چھن جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب عقل استعمال کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے دین میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل تو میرے دین کی بنیاد ہے, ایسے نہیں کہ آپ عقل سے پیدل ہی بس اندھوں کی طرح چلتے رہیں.